آیت اللہ فشارگی سید محمد فشارگی جو بہت بڑے مرجع تھے جب آیت اللہ مرزا شیرازی کا نجف میں انتقال ہوتا ہے اس وقت میں سیکنڈ جو مجتہد تھے وہ تھے، یعنی اگر وہ فوت ہوتے ہیں تو اس کے بعد ان کو مجتہد بننا تھا، لہذا یہ کون تھے آیت اللہ فشارگی؟ یہ آیت اللہ حائری کے استاد تھے۔ آیت اللہ حائری کون ہیں؟ آیت اللہ حائری وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ جو قم آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، کتنا بڑا علمی مرکز ہے، اس کی بنیاد کی توفیق اللہ نے کس عالم کو نصیب فرمائی؟ آیت اللہ حائری کو۔ ان کے استاد ہیں آیت اللہ فشارگی۔ فرماتے ہیں کہ جب آیت اللہ مرزا شیرازی کا انتقال ہوتا ہے نجف اشرف کے اندر، تو سارا عالم اسلام یعنی عالم تشیع غم میں مبتلا ہوا، سوگ میں سب محزون ہو گئے اور تیاریاں ہونے لگیں کہ جناب آیت اللہ مرزا شیرازی صاحب کو کی تدفین کی جائے گی، تدفین کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، حوضہ علمیہ کے اندر سوگ تھا۔ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ فشارگی کہ میرے دل میں جب میں نے یہ خبر سنی، تو چونکہ سیکنڈ میں تھا یعنی اس کے بعد مجھے مرجع بننا تھا، میرے دل میں ایک وسوسہ ایجاد ہوا کہ اے فشارگی اب تو تمہیں مرجع بننا ہے، یعنی مرزا شیرازی انتقال کر گئے، اب تو تم مرجع ہو۔ کہا جب یہ وسوسہ، معمولی سے وسوسہ میرے دل میں آیا تو میں پریشان ہو گیا، میں نے رونا شروع کیا، مصلے میں بیٹھا اور مسلسل استغفار کرتا رہا کہ بارے لہا یہ وسوسہ میرے دل میں کیوں آیا؟ آیت اللہ العظمیٰ مرزا شیرازی جیسی عظیم ہستی اس دنیا سے گئی ہے، میرے دل میں یہ خیال کیوں آیا کہ فشارگی اب تم مرجع عالم بن جاؤ گے؟ کہتے ہیں کہ بس جب یہ خیال دل میں آیا تو میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مقدس میں گیا اور وہاں جا کر زری پکڑ کر میں نے زار زار گریا کرنا شروع کیا، بہت گریا کیا۔ رات میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں گزاری اور پوری رات صرف ایک اس وسوسے کی وجہ سے روتا رہا کہ یہ وسوسہ میرے دل میں کیسے آیا۔ اللہ اکبر، عظمت دیکھ رہے ہیں مجتہدین کی، ایک معمولی سے وسوسہ۔ جو میں نے آپ سے کہا شیطان ہر کسی کو وسوسہ کرتا ہے، بڑے سے بڑے عارف کو بھی وسوسہ کرتا ہے، آتا ہے اس کے پاس، ایک وسوسہ آیا ہے، خیال آیا ہے، کچھ عملاً انہوں نے انجام نہیں دیا، لیکن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آ کر جالی پکڑ کر گریا فرما رہے۔ رات رو رو کے گزرتی ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو تدفین تھی آیت اللہ مرزا شیرازی کی، یہ کہتے ہیں کہ میں روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، آنکھیں میری سرخ تھیں، اس عالم میں میں ان کی تدفین کے لیے گیا، تشییع جنازہ کے لیے گیا، اور اس کے بعد جب تشییع جنازہ ہو گئی تو میں واپس گھر آیا اور گھر کے دروازے بند کر لیے، مجھے معلوم تھا کہ اب لوگ آئیں گے۔ تو جب لوگوں نے آ کر دروازے پر دستک دی اور وہ چاہتے تھے کہ میں اپنے آپ کو بطور مرجع عالم مجتہد عصر اپنے آپ کو پیش کروں، تو میں نے محکم طریقے سے دروازہ بند کر لیا، جو میرے در پر آتا تھا میں اسے کہتا تھا واپس چلا جاؤں، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ وہ باہر سے کہتے تھے کہ آیت اللہ فشارگی اب آپ کی مرجعیت کا زمانہ ہے، لوگ آپ کو مرجع دیکھنا چاہتے ہیں، حوزہ علمیہ نجف آپ کو مرجع بنانا چاہتا ہے۔ تو وہاں پر آیت اللہ فشارگی قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اکبر، کیا ہے کہ تلک دار الآخرہ نجعلہا للذین، ہم نے یہ آخرت کا گھر کس کے لیے قرار دیا ہے؟ الذین لا یریدون علواً فی الارض، ان کے لیے ہم نے یہ گھر قرار دیا، آخرت کا گھر قرار دیا ہے، کہ جو دنیا میں زمین میں بلندی نہیں چاہتے، اپنے آپ کو اوپر نہیں لانا چاہتے، ولا فسادا، اور نہ ہی یہ زمین میں فساد کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے اور انہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا تھا، مرجعیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ زن محترم، آپ دیکھو کہ ایک مرجع کا مقام کیا ہوتا ہے، ایک مجتہد کا مقام کیا ہوتا ہے، ایک مجتہد کی شخصیت کیا ہوتی ہے۔ یہ جو ہم بڑے آرام سے ہمارے معاشرے کے اندر مجتہدین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فقہا کا مذاق اڑایا جاتا ہے، رضان محترم، یہ انتہائی، میں سمجھتا ہوں کہ بے اخلاقی اور انتہائی جفا ہے آل محمد کے مکتب کے ساتھ اور آل محمد کے شاگردوں کے ساتھ، کہ جو مرجع کی صورت میں، مجتہد کی صورت میں آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، ایک معمولی سے وسوسے کی وجہ سے، ایک اتنا بڑا مجتہد، آپ دیکھو اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یہ وسوسہ کیوں آیا میرے دل میں۔ اب کیا دنیاوی لوگ اس طرح اگر ان کے دل میں وسوسہ آئے تو کیا اس طرح سے گریا کرتے ہیں؟ وہ ایک چھوٹی سی سیٹ کے لیے کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ بھائی امام بارگاہ مسجد میں کیا ملتا ہے مجھے بتاؤ، کیا ملتا ہے امام بارگاہ؟ یہ مثلاً ایک ایکڑ پر بنا ہوا ہے، 600 گز پر بنا ہوا ہے، 400 گز پر بنا ہوا ہے، بعض دفعہ 80 گز پر بنا ہوتا ہے امام بارگاہ مسجد۔ اس 80 گز کی پلاٹ کے اوپر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، اس کا ٹرسٹی کون ہوگا، اس کا منتظم کون ہوگا، اس کا صدر کون ہوگا۔ بعض مساجد میں تو الامان و الحفیظ، بعض مسجدوں میں نے دیکھا کہ یعنی ان کی ٹرسٹ کا انتخاب کیا ہو رہا ہے، گویا لگ رہا ہے پورے پاکستان کے انتخابات ہو رہے ہیں، قومی انتخابات ہو رہے ہیں، وہی ساری جوڑ توڑ، وہی ساری جناب، اس کو پیسے کھلانا، اس کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر آنا، ووٹرز کو لے کر آنا، ووٹرز کو قائل کرنا۔ اللہ اکبر، یہ مسجد خانہ خدا ہے، یہ تمہارا گھر ہے، یہاں تمہاری حکومت چلے گی یا اللہ کی حکومت چلے گی؟ یہاں تم اپنے مفادات کے دفاع کے لیے بیٹھے ہوئے ہو یا دین کے مفاد کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ ہدایت کا مرکز ہے یا دنیاوی مفادات کا مرکز ہے؟ بھائی حیران رہ جائیں گے آپ، بعض مساجد کی آپ جا کے حالات سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، چونکہ جانا ہوتا ہے مختلف مساجد وغیرہ، پورے پوری آبادیوں کو جناب، حتیٰ ہمارے برادران اہل سنت کو، ہندوؤں کو، سب کو ووٹر بنا کر لے آتے ہیں کہ بھائی چونکہ فلاں کو صدر بنانا ہے، کس کا؟ مسجد شیعہ اثنا عشری کا۔ ووٹر کہاں سے آ رہا ہے جناب؟ دوسرے ہمارے مذاہب کے لوگوں کو ووٹر بنا کر لایا جا رہا ہے۔ تو بھائی خدا کا خوف کرو، کچھ تو تمہارے دل میں خوف ہونا چاہیے، تمہیں اس مسجد سے کیا ملے گا؟ یہ مسجد اور یہ امام بارگاہ، یہ مجلس اور یہ نماز با جماعت اور نماز جمعہ جو خدا کے قرب کے لیے ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ اللہ کے قرب کے بجائے تمہاری جہنم کا باعث بن جائے۔ خوف کھانا چاہیے زن محترم ہمیں۔ آپ دیکھ لیں نماز جمعہ ہمارے یہاں ہر شہر کے اندر یہ پرابلم ہے بھائی، 5.5 کلومیٹر کی سراؤنڈنگ میں تقریباً دوسری نماز جمعہ نہیں ہونی چاہیے نا، تمام مشتہدین کا تقریباً یہی فتویٰ ہے۔ تو جب ایک فتویٰ موجود ہے، میں نے مسجد بنائی جناب اسی مدینۃ العلم کے فرض کر لیجئے آس پاس 5.5 کلومیٹر کے درمیان نزدیک، اس کا یعنی ایریا بھی فرض کر لیں، فاصلہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا، کم فاصلہ ہے، اگر میں مسجد بناتا ہوں تو کیا ضروری ہے کہ نماز جمعہ قائم کروں؟ فرض کر لیجئے مدینۃ العلم میں نماز جمعہ ہوتا ہے، تو کس نے مجھے، میرے اوپر واجب کیا ہے کہ میں نماز جمعہ قائم کروں؟ اگر اللہ کے وجوب کا خیال ہے تو اللہ نے تو واجب نہیں کیا, اللہ تو منع کر رہا ہے کہ 5.5 کلومیٹر کے اندر دوسرا جمعہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ ہیں کہ جناب کہہ رہے نہیں نماز جمعہ ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربتاً اللہ نہیں ہے, یہ قربتاً نفس ہے, یہ قربتاً شیطان ہے, یہ قربتاً دنیا ہے. یہ جمعہ اللہ کے لیے نہیں ہو رہا, یہ اپنے مفادات کے لیے ہو رہا ہے تاکہ مرکزیت قائم ہو. میں نے مسجد بنائی ہے نا, تو جب میں نے مسجد بنائی ہے تو جمعہ یہاں ہونا چاہیے. جمعہ یہاں ہوگا تو جناب مرکزیت مجھے ملے گی, میری لیڈری بڑھے گی, اس مسجد کا نام بہت زیادہ ہوگا چونکہ جمعہ ہوتا ہے وہاں پر. تو ذہن مطلب ایسی مسجد اور ایسی نمازیں اور ایسے نمازیں جمعہ جس میں دنیاوی مفاد آ جائے, جس میں نفس پرستی آ جائے, ایسی مسجدوں میں کوئی برکت نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا, ایسی نمازوں میں کوئی برکت نہیں ہوتی. تو ذہن محترم ہم تو جو خالص مانوی جگہیں جہاں سے انسان اللہ کی طرف پرواز کرتا ہے, جہاں سے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے, بعض دفعہ اسے بھی ہم کیا کر دیتے ہیں, دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا وسوسے شیطانی اذان محترم اس میں سے کیا ہے, فکری وسوسہ ہے. یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا اگر انسان اس کے پیچھے چل پڑے. لہذا جب میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب انسان کو وسوسہ آئے تو انسان کو وہاں پر استقامت دکھانی چاہیے, ڈٹ جائے, کھڑا ہو جائے اس کے سامنے. لہذا جب آپ ڈٹ جائیں گے شیطان بھاگ جائے گا, آپ کا راستہ چھوڑ دے گا. اور کل عرض کیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نسخہ بیان کیا تھا, دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے, کہ جب وسوسہ شیطانی دماغ میں آئے تو کہو لا الہ الا اللہ, یہ علاج ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ کے پاس بھی کوئی شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بہت وسوسہ ہوتا ہے, یعنی ایک مبتلا بے مسئلہ ہے نا, ایک مومن پریشان ہوتا ہے وسوسوں سے. لہذا آئمہ کے پاس اور رسول اللہ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یا بنا رسول اللہ کیا کریں, ان وسوسوں سے کیسے نجات حاصل کریں. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک نسخہ بیان کیا, وہ بھی آسان سا ہے, آمنا باللہ وبرسولہ لا حول ولا قوہ ولا قوت الا باللہ. آمنا باللہ وبرسولہ لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تین جملے ہیں جو آپ سب کو یاد ہیں. آمنا باللہ بھی یاد ہے, وبرسولہ بھی یاد ہے, اور کیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ماشاءاللہ ہمارے بچے کو یاد ہے. اگر یہ تین جملے بولیں گے تو انشاءاللہ وسوسہ شیطانی آپ کے دماغ سے نکل جائے گا. درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو ذہن محترم دوسرا مرحلہ کیا ہے وسوسے کا, دوسرا مرحلہ ہے وسوسہ عملی. دوسرا وسوسہ کیا ہے, عملی ہے. ایک تھا فکری جو فکر میں آتا ہے, ایک عملی طور پر ہوتا ہے. عملی طور پر کیسے ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں, اللہ تعالیٰ اسے ہمیں محفوظ رکھے. وہ کیا ہے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا نا مسجدوں میں, جو عام طور پر مساجد کے اندر آپ دیکھیں, اکا دکا لوگ ضرور ایسے موجود ہوتے ہیں جو بڑے وسواسی ہوتے ہیں وضو کے مسئلے میں, نماز کے مسئلے میں بھی ہوتے ہیں, وضو کے مسئلے میں بھی ہوتے ہیں, طہارت کے مسئلے میں بھی ہوتے ہیں. ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ پاک ہو گئے, ان کو کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ یہ میرا وضو جو میں نے اس پر پانی ڈالا ہے, آیا پورا پانی پہنچ گیا ہے نہیں پہنچا. بار بار جناب پانی ڈالے جا رہے ہیں, پانی ڈالے جا رہے ہیں, پانی ڈالے جا رہے ہیں, یہ کیا, یہ وسوسہ عملی ہے. اس کی ممانعت ہے اسلام کے اندر, اس کی مذمت ہے اسلام میں. ایسے شخص کو بندہ خدا نہیں بندہ شیطان کہا گیا جو وسوسہ کرتا ہے. میں دیکھیں ایک مسئلہ آپ کو بتاؤں, سارے مومنین ماشاءاللہ آگاہ ہیں اور ماشاءاللہ باشعور بابصیرت امیر المومنین بیٹھے ہوئے یہاں پر، لیکن تاکیداً عرض کرتا ہوں ایک فقہی مسئلہ ہے. دیکھیں جب تک آپ کو کسی نجاست کا یقین نہ ہو، شک ہو، جب تک یقین نہ ہو آپ نے پرواہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے مثلا ایک چھینٹ کو، کون سی چھینٹ؟ نجس چھینٹ کو. ایک تو آپ چلے نا جناب بازار سے، جب گزرتے ہیں تو پانی پڑا ہوتا ہے، کیچڑ ہوتی ہے، گاڑی چلی، پہیا اس کے اوپر آیا اور چھینٹ اڑ کے آپ کے اوپر آئی، صحیح ہے؟ تو اب اگر تو آپ کو یقین ہے کہ وہ پانی نجس تھا، یعنی گٹر کا ابل رہا تھا پانی، تو نجس ہے یقیناً، تب تو وہ چھینٹ جو اڑ کر آپ کے کپڑوں پر یا بدن پر لگی تو آپ نجس ہو گئے. آپ جتنا حصہ نجس ہوا اتنا پاک کر لیجئے. لیکن آپ جب راستے سے گزر رہے تھے، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ جو پانی اڑ کر آپ کے لباس یا بدن کے اوپر آیا ہے نجس تھا یا پاک تھا. تو یہاں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ شریعت آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتی. شریعت کہتی ہے جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پاک تھا یا نجس تھا تو حکم کیا لگانا ہے؟ کہ وہ پاک تھا. شریعت کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، آل نبی کا حکم ہے، علی کا حکم ہے، امام حسن کا حکم ہے، امام حسین کا حکم ہے، 12 اماموں کا یہ حکم ہے کہ شک کی پرواہ نہیں کرنا. جو چھینٹ اڑی اگر نہیں معلوم تو تمہارے لیے پاک ہے، اگرچہ کہ در حقیقت وہ نجس ہو. آپ کو تو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے در حقیقت وہ نجس ہو، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے پاک ہے. اب آپ وسوسے میں کیوں پڑ رہے ہو بھائی؟ اسی طرح سے یہ تو نارمل لوگوں کی بات ہے، بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر مریض ہو جاتے ہیں، وسوسے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ اپنی آدھی عمر اپنے آپ کو پاک کرنے میں گزار دیتے ہیں. بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، آدھی عمر اپنے آپ کو پاک کرنے میں گزار دیتے ہیں. آدھی عمر وضو کرنے میں، غسل کرنے میں، طہارت میں گزار دیتے ہیں. اپنے دن کا بیشترین حصہ اور کارآمد ترین حصہ اس طرح کے وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی اجیرن کر لیتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی زندگی اجیرن کر لیتے ہیں. آپ ذرا مشاہدہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے جوانوں کو محفوظ رکھے اس وسوسے شیطانی سے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگ آتے ہیں ہمارے پاس سوال کرنے کے لیے. میں ایک جوان کو جانتا ہوں، بڑا ہینڈسم، خوبصورت جوان انجینئر، لیکن وسوسہ شیطانی کا شکار ہے. کہتے ہیں مولانا میری زندگی اجیرن ہو گئی. کس طرح سے اجیرن ہو گئی؟ گھر جاتا ہوں گھنٹوں واش روم میں رہتا ہوں، پاک کرتا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا کہ میں پاک ہو گیا ہوں. جہاں سے پاک کرتا ہوں چھینٹیں اڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر مجھے وسوسہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ بھی نجس ہو گیا. پھر اس کو پاک کرتا ہوں چھینٹیں اڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر مجھے وسوسہ ہوتا ہے کہ بھائی میں اور نجس ہو گیا، اس کو بھی پاک کرتا ہوں. کئی کئی گھنٹے میں واش روم میں لگاتا ہوں. آفس بہترین جاب کرتا ہوں لیکن آفس میں جاتا ہوں آفس والے تنگ ہیں. معذرت چاہتا ہوں میں، آفس والے تنگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آفس کا ماحول خراب کیا ہوا. اور ایسا شخص، ذہن گرامی یاد رکھیے گا، ایسے انسان کی اپنی پریکٹیکل لائف تباہ ہو جاتی ہے، اس کی خانوادگی لائف، ازدواجی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے. اب دیکھیں شیطان کس طرح سے ذلیل کرتا ہے انسان کو، کیسے وسوسہ، تھوڑا سا وسوسہ تھا نا، اس نے اس وسوسے کی کیا کی؟ پیروی کی. اس نے تھوڑا سا وسوسہ ڈالا، اس نے کہا یس سر. پھر اس نے آگے بڑھ کر دوسرا وسوسہ ڈالا، اس نے کہا یس سر. تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر جب یس سر ہے تو آ جاؤ. زندگی اجیرن کر دیتا ہے. جان محترم، اس جوان کی، جو میں کہہ رہا ہوں خوبصورت جوان، پڑھا لکھا جوان، انجینئر، اچھے خاندان کا، شادی ہوتی ہے لیکن 6 مہینے بعد طلاق ہو جاتی ہے. بیوی تنگ آ جاتی ہے, کہتے ہیں میں اس شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. اسی زمانہ آپ دیکھو کس طرح سے شیطان, اب طہارت کا مسئلہ ہے, طہارت کا حکم کس نے دیا بھائی, کس نے حکم دیا ہے طہارت کا؟ آپ کو طہارت نجاست کچھ بتاتی ہے؟ اگر شریعت نہ بتاتی, اگر رسول اللہ تمہیں نہ بتاتے, اہل بیت نہ بتاتے, تو تمہیں حلال و حرام کے مسائل کہاں سے پتہ چلتے, طہارت و نجاست کے مسائل کہاں سے پتہ چلتے؟ یہ طہارت کی حدود و قیود کس نے بتائی؟ کیسے ایک نجس چیز پاک ہوگی اور ایک پاک چیز کیسے نجس ہوتی ہے, یہ کس نے بتایا تمہیں؟ اہل بیت نے بتایا نا, شریعت نے بتایا نا. تو جب شریعت کی ایک بات کو مان لیتے ہو, دوسری بات کو کیوں نہیں مانتے؟ شریعت کہتی ہے کہ دیکھو وسوسہ شیطانی کے پیچھے نہیں جانا, تمہیں شک کے پیچھے نہیں جانا, شک کی پرواہ نہ کرو. چیٹا اڑا ہے اڑنے دو, آ کر تمہارے کپڑوں پر بیٹھا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں شک ہے, یقین نہیں ہے. جب یقین ہو جائے تب وہ نجس ہوگا, جب تک شک ہے وہ پاک ہے تمہارے لیے. تو جب شریعت آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتی ہے, تم اپنے لیے کیوں مشکل پیدا کر رہے ہو؟ تو عزیز جوانوں, میں آپ سے مخاطب ہوں خصوصی طور پر کہ اپنی زندگیوں میں آسانی پیدا کرو, دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرو. ایسا انسان کہ جو وسواس کا شکار ہوتا ہے, خود بھی مشکل میں, فیملی بھی مشکل میں, اور اس کی اجتماعی زندگی ختم ہو جاتی ہے, وہ معاشرے میں کوئی کریٹو کام نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا, کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دماغ ہی فارغ نہیں ہے, 24 گھنٹے اس کو وسوسہ لاحق ہے. جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ دن کا اہم ترین حصہ, قیمتی ترین لمحات اپنی زندگی کے, وہ پاک کرنے میں گزار دیتا ہے. لہذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ ابن رسول اللہ, ایک مومن بڑا عاقل ہے, عقل مند ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے, لیکن اس کو وسواس بہت ہوتا ہے, شک بہت کرتا ہے, بعد بعد میں شک کرتا ہے, وضو میں شک, غسل میں شک, طہارت میں شک, نجاست میں شک, ہر چیز میں شک. تو وہاں پر چھٹے امام نے کہا کہ تم کہتے ہو وہ عقل مند ہے؟ کہتا ہے یا ابن رسول اللہ وہ عقل مند ہے. کہا ایسا شخص عقل مند کہاں ہو سکتا ہے, بے وقوف ہے وہ, ایسا شخص شیطان کا پجاری ہے, شیطان کی عبادت کرنے والا ہے. کہ اپنا رسول اللہ وہ دیندار ہے, وہ تو توحید کا ماننے والا ہے. کہا نہیں, وہ توحید کو نہیں مانتا, توحید کو مانتا تو پھر شیطان کی پیروی نہ کرتا. کہا شیطان کی پیروی کیسے کرتا ہے؟ کہا جا کے اس سے پوچھنا اپنے دوست سے کہ یہ جو تمہیں بار بار وسوسہ ہو رہا ہے, یہ وسوسہ کہاں سے آیا؟ تو وہ تمہیں جواب دے گا شیطان کی طرف سے ہے. تو بھائی جب وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے تو تم شیطان کی پیروی کیوں کر رہے ہو, شیطان کے پجاری کیوں بن رہے ہو؟ جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ شیطان کی طرف سے, تو شک کی پرواہ نہ کرو. دیکھیں ذرا محترم, ائمہ اطہار علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو بے وقوف کہا, احمق کہا, اور ایسے لوگوں کی مذمت کرتے تھے, ان کو سمجھاتے تھے. البتہ یہ جو وسوسہ عملی ہے نا اذان گرامی, یہ وسوسہ عملی جہاں ذکر ہے, جو میں نے ذکر آپ کو دو بتائے, اس کے لیے ذکر کرنا بھی ضروری ہے, اور دوسرا ہمیں عملی طور پر بھی اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے, علماء سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے, جو سمجھدار اور عاقل لوگ ہیں ان سے رجوع کریں, اور سائیکیٹرک سے رجوع کریں. یہ آہستہ آہستہ ایک پختہ مرض کے طور پر انسان کے اندر جو ہے وہ جڑیں پکڑ لیتا ہے, تو اس کو باقاعدہ اس کا پھر علاج کروانا پڑتا ہے. ایسے آسانی سے اس سے جان نہیں چھوٹتی. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی یہ وسوسہ ہے عملی جو شیطان جس ذریعے سے آپ کو اپنے دام میں گرفتار کرتا ہے، اپنے شکنجے میں لیتا ہے، اپنے شکار آپ کو اپنے جال میں پھنساتا ہے. اور تیسرا اذان محترم کیا ہے؟ وسوسہ اجتماعی ہے. سوشلی طور پر آپ کو کیا کرتا ہے؟ اجتماعی مسائل کے اندر آپ کے اندر وسوسہ ایجاد کرتا ہے. یہ بھی بڑا خطرناک ہے. یہ انفرادی فعل سے زیادہ اجتماعی فعل خطرناک ہے. یعنی اس وسوسے میں مسئلہ فقط آپ تک محدود نہیں ہے، پوری امت کے لیے بعض دفعہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ایک وسوسہ شیطانی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے؟ پوری امت کے لیے مشکلات ایجاد کر دیتا ہے. لہذا آیت اللہ مراشی نجفی ایک بہت بڑے مرجع تھے، بہت بڑے مرجع تھے. اور آیت اللہ مراشی نجفی کا ایک کتاب خانہ بھی ہے جس میں بڑی قدیمی کتابیں قم کے اندر، آپ کبھی وہاں پر جائیں قم میں تو دیکھیں، بڑی قدیمی اور نفیس کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی کئی کئی سو سال پرانی کتابیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں، احادیث کی ہیں، قرآن مجید کے خطی نسخے موجود ہیں. اور دنیا کا قیمتی ترین سرمایہ آیت اللہ مراشی نجفی کی اس لائبریری کے اندر موجود ہے. ایک دفعہ ان کے درجات کی اور تمام آیات نظام جو مرحوم ہو چکے ان کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات بھیجے محمد والے. لہذا آیت اللہ مراشی نجفی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نجف میں تھا، زیر تعلیم تھا، اور بہرحال علمی مقام میرا بلند ہو چکا تھا. ایک دفعہ مجھے وسوسہ ایجاد ہوا کہ تم جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو تو یہ نمازیں پڑھنا تمہاری ان کے پیچھے ٹھیک نہیں ہے، یہ تو کوئی علمی لحاظ سے تم سے کم ہے، کسی کی قرآت درست نہیں ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے. کہا کہ اتنا یہ وسوسہ محکم ہو گیا کہ میں نے دوسروں کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. اچھا یہ ہماری یہاں بھی یہ پرابلم ہے، ہماری یہاں بھی بعض لوگ اپنے آپ کو بڑا متقی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اس عالم کے پیچھے بھی نماز نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے بھی نہیں ہو سکتی، اس کے پیچھے بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر کیا کرتے ہیں جی؟ انفرادی طور پر نماز پڑھتے ہیں. یہ کیا وسوسے شیطانی ہیں؟ یاد رکھیے گا، دیکھیں معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، معصوم تو کوئی بھی نہیں، لیکن عدالت کی شرط ہے. عدالت یہ کہ گناہان کبیرہ نہ کرتا ہو، مکروہات پر اصرار نہ کرتا ہو، واجبات کی ادائیگی کرتا ہو. اگر ان ظاہری چیزوں کا خیال رکھتا ہو تو وہ شخص عادل ہے، اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، حتیٰ غیر عالم کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے. شرط کیا ہے؟ عدالت اور قرآت کا درست ہونا. اگر وہ بالغ ہے، عاقل ہے، مرد ہے تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر عدالت اس کی ٹھیک ہو اور قرآت درست ہو. اگر قرآت درست ہے، عدالت ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی مومن ہے، مومن ہے، عالم دین نہیں ہے، تب بھی نماز پڑھنا مستحب ہے اس کے پیچھے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو اذان مطلب یہ وسوسہ ہی شیطانی ہے کہ ہم اس کے پیچھے بھی نہیں پڑھیں گے، اس کے پیچھے بھی نہیں پڑھیں گے، اس کے پیچھے بھی نہیں پڑھیں گے. بھائی کس کے پیچھے پڑھو گے؟ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہو کہ امام زمانہ آئیں گے تو ان کے پیچھے پڑھیں گے؟ نہیں، آپ کو حکم ہے ظاہر کے اوپر، تم کسی کے دل میں نہیں بیٹھے ہوئے، آپ کسی کے باطن کو نہیں جھانک کے دیکھ سکتے کہ کیا ہے اس کے دل میں، ظاہر پر حکم لگاتے ہیں. لہذا آیت اللہ مراشی نجفی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ وسوسہ ایجاد ہوا اور اتنا محکم ہو گیا کہ میں نماز پڑھنا چھوڑ دی دوسروں کے پیچھے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آہستہ آہستہ میرے اندر بے توفیقی پیدا ہو گئی. کس طرح کی بے توفیقی؟ مثلا میرا مطالعہ کم ہو گیا. دیکھیں عزیزان محترم، وسوسے کے اوپر عمل کرنے کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ آیت اللہ مراشی جیسا جو اتنا مطالعہ کرنے والا مجتہد تھا اور اتنا قلم چلانے والا مجتہد تھا، فرماتے ہیں کہ اس وسوسے کی وجہ سے کیا ہوا، میرے اندر سے مطالعے کی پاور کم سے کم ہوتی چلی گئی، میرا مطالعہ کم ہو گیا، مطالعے کی توفیق سلب ہونے لگی، اس کے بعد قلم جو میرا چلتا تھا، جو میں کتابیں لکھا کرتا تھا، آہستہ آہستہ میرا قلم اس کی نوک کیا ہو گئی، کند ہونا شروع ہو گئی، قلم میرا جو روان تھا وہ آہستہ آہستہ رکنے لگا، قلم ہی نہیں چل رہا میرا، میں کوئی لکھ نہیں پا رہا۔ اسی طرح سے باقی دیگر چیزوں کے اندر توفیقات میں نے محسوس کیا میری زندگی میں بہت کم ہو گئی۔ اللہ اکبر، آیت اللہ، بہت بڑے آیت اللہ بن گئے بعد میں، یہ مجتہد بننے سے پہلے کی بات۔ کہتے ہیں کہ اس وقت میں مجھے ایک دم خیال آیا کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، میں غلط سمت میں چل پڑا، لہذا فرماتے ہیں کہ میں آیا کربلا، کربلا آ کر میں نے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، مولا حسین کی پائیتی پر جہاں حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک ہے، وہاں جا کر میں جالی پکڑ کر بیٹھ گیا اور میں نے گریا کرنا شروع کیا کہ مولا میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں کہاں پہنچ گیا، مولا میری مدد فرمائیے۔ دیکھیں عزیز ساتھیوں، میرے جوان خصوصاً ان سے عرض کروں گا، یاد رکھو توسل کے بغیر کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر شیطان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، شیطان بڑا قوی ہے، یاد رکھنا شیطان کے بڑے جال ہیں، ہر قسم کے جال اس کے پاس ہیں، جب تک توسل نہیں کرو گے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور گریا کر رہا تھا، اتنے میں میرے لیے مکاشفہ ہوا، پردے ہٹے اور میں نے دیکھا کہ وجود اقدس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے موجود ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں خوش نصیب لوگ ہیں، اخلاص کے ساتھ جو یاد کرے گا نا اپنے مولا کو، مولا ضرور اسے اپنی زیارت کرواتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سامنے مولا کھڑے ہوئے تھے اور مولا نے مجھ سے پوچھا کہ اے مراشی نجفی، کیا ہوا تمہیں، کیوں رو رہے؟ کہا مولا اس طرح کے وسوسے کا شکار ہوا اور میری توفیقات سلب ہو گئیں۔ کہا مجھے صرف اس سوال کا جواب دو مراشی، کہ کیا تم لوگوں کے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہو، تم لوگوں کے باطن سے آگاہ ہو کہ کون کیا کرتا ہے اور کس کا کیا عمل ہے جو تم وسوسے شیطانی کا شکار ہوئے؟ نہیں، لوگوں سے حسن ظن رکھو، سوئے ظن نہ کرو لوگوں سے، بس جب تم نے سوئے ظن کو چھوڑا وہاں تمہاری توفیقات دوبارہ سے واپس آ جائیں گی، حسن ظن کرو لوگوں سے۔ کہتے ہیں کہ بس مولا نے جب یہ حکم دیا وہیں سے میری زندگی میں ایک انقلاب آ گیا، اللہ اکبر، وہاں سے میرا سوئے ظن ختم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ عزیز جوانوں، سوئے ظن بہت بری چیز ہے، یاد رکھیے گا، دوسروں کو میرا وقت ختم ہو گیا، دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرنا، دوسروں کے بارے میں غلط خیال لے کر آنا کہ فلاں تو ایسا ہوگا، بھائی آپ کو کیا پتا وہ ایسا ہے یا نہیں، آپ دل میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اسی لیے حسن ظن کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو کسی کو اگر برائی کرتے ہوئے دیکھو تو 100 گمان اچھے لے کر آؤ اس کے بارے میں، کہ ہو سکتا ہے اس نے اس وجہ سے کیا ہو، ہو سکتا ہے اس نے اس وجہ سے کیا ہو، ہو سکتا ہے وہ یہ کر رہا ہو، یعنی اچھی چیزیں اس کے بارے میں خیال اپنے دل میں لے کر آؤ، 100 بہانے کرو کہ نہیں وہ یہ نہیں کر رہا تھا، برائی نہیں کر رہا تھا بلکہ اچھائی کر رہا تھا۔ ایک شخص کو اگر آپ نے بوتل پکڑے ہوئے دیکھا کہ وہ پی رہا ہے اور آپ کو لگا کہ وہ شراب پی رہا تھا، تو آپ کو معلوم ہے کہ واقعی وہ شراب پی رہا تھا، اول تو ہو سکتا ہے شراب کی طرح کی کوئی بوتل ہو، ہو سکتا ہے شراب کی بوتل میں پانی ہو، شراب کی بوتل میں پان جوس ہو آپ کو لگ رہا ہو کہ شراب, ٹھیک ہے نا. امام کیا فرما رہے, فرما رہے سو گمان کرو کہ نہیں وہ شراب نہیں پی رہا تھا, وہ کوئی حلال چیز پی رہا تھا, مجھے نظر, میرے نظروں کو دھوکا ہوا ہے. اگر ایسے کرو گے اللہ تمہارے بارے میں بھی لوگوں کو حسن ظن کرنے کی توفیق عنایت فرمائے گا, ورنہ تمہارے بارے میں بھی ایسے ہی لوگ سوء ظن کریں گے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو زن محترم, وسوسہ شیطانی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا, وسوسہ اجتماعی بہت خطرناک ہے. انشاءاللہ باقی بحث بعد میں کریں گے. اور آج شب شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کے فرزند حضرت امام حسن مجتبیٰ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شب شہادت ہے. اور عرض کروں حضرت محترم کے رسالت امام کہ جو مصائب ہیں نا, چاردہ معصومین کے مصائب رسول خدا کے مصائب ہیں, یاد رکھیے. علی کے مصائب رسول اللہ کے مصائب, جناب زہرا کے مصائب رسول اللہ کے مصائب, امام حسن امام حسین کے مصائب رسول اللہ کے مصائب. لہذا زانِ گرامی یہ تو سارے کے سارے ایک نور ہیں نا, نور رسول خدا سے ہیں سب کے سب, ایک وجود کا حصہ ہے. اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جب رحلت نزدیک آئی ہے تو اس وقت میں رسالت امام انتہائی کمزور ہو چکے تھے. بعض روایات کے مطابق رسول اللہ کو زہر دیا گیا, لہذا آخری ایام میں انتہائی کمزور ہو گئے, اور جب کھڑا ہونا چاہتے تھے تو خود سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے, لوگ آتے تھے اور آ کر رسول اللہ کو سہارا دیتے تھے. رسول اللہ نے ایک دفعہ علی سے کہا کہ یا علی, میں میرا وقت رحلت آ چکا ہے اور میں آخری خطبہ دینا چاہتا ہوں مسجد میں, تو مجھے مسجد اٹھا کر لے چلو. اللہ اکبر. عزیزوں, بس ایک دفعہ مدینے میں ایک کوہرام مچ گیا, مدینے کے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور سب منتظر تھے کہ رسول خدا مسجد میں آنے والے ہیں اور خطبہ دیں گے. رسول اللہ جب مسجد میں وارد ہوئے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک طرف علی ہیں اور دوسری طرف دوسرے اصحاب ہیں کہ جو سہارا دے کر رسول اللہ کو مسجد میں لے کر آ رہے ہیں. دفعہ لوگوں نے گریہ کرنا شروع کیا, رونا شروع کیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا, اور خطبے کے بعد کہا کہ دیکھو, میں بہت جلد تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں گا, میری رحلت نزدیک ہے, اور اگر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ آئے مجھ سے لے لے, اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ اپنا حق مجھ سے لے سکتا ہے. عزیز, وہاں پر ایک شخص اٹھا, ایک مومن مسلمان اٹھا اور اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ, میرا ایک حق آپ کی گردن پر ہے. کہا کہ کیا حق ہے؟ کہا یا رسول اللہ, فلاں جنگ میں جب آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کوڑا تھا, میری قمیض اٹھی ہوئی تھی اور آپ نے جب کوڑا ہوا میں لہرایا تو غلطی سے وہ میری پیٹھ پر لگا, تو یا رسول اللہ, میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں اور آپ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں, میرا حق ہے, میں لے سکتا ہوں اس کو. رسول اللہ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں, اگر میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں حاضر ہوں, جس طرح سے میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا ویسے ہی تم میرے ساتھ کرو. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کس قدر کریم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزوں, بس ایک دفعہ پوچھا کہ وہ کوڑا کون سا کوڑا تھا؟ کہا وہی جو فلاں جنگ میں آپ نے پکڑا ہوا تھا. ایک دفعہ علی کو کہا کہ علی گھر جائیے اور جا کر میرا وہ کوڑا لے کر آئیے. بس عزیزوں جب علی گھر گئے ہیں نا اور گھر جا کر کوڑا لے کر آئے ہیں تو کوڑا اس شخص کے ہاتھ میں دیا اور رسالت امام نے کہا کہ میں حاضر ہوں, کہاں مارنا چاہتے ہو؟ اب پوری مسجد کے اوپر ایک عجیب غم کی کیفیت ہے, غصے کی کیفیت ہے کہ رسول اللہ کا آخری وقت ہے اور یہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے. عزیزوں اس وقت میں ایک دفعہ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے نہیں, جب مجھے کوڑا پڑا تھا تو قمیض اٹھی ہوئی تھی, اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اوپر کندھے سے قمیض کو سرکایا جائے, میں وہاں کوڑا لگانا چاہتا ہوں. بس عزیزوں ایک دفعہ رسول اللہ نے اپنی قمیض کو کھسکایا تو مہر نبوت سامنے آ گئی. جب مہر نبوت سامنے آئی نا تو یہ مومن اٹھا اور اس نے کوڑے کو زمین پر پھینکا اور ایک دفعہ مہر مبارک کو چومنا شروع کیا, بوسے دینا شروع کیے اور کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے گا, مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اب اس کے بعد آپ کی زیارت نہیں ہو سکے گی, لہذا میں نے چاہا کہ آخری دفعہ آپ کی مہر نبوت کو چوم لوں. عزاداروں بس یہ ماجرا ختم ہوا نا تو ایک دفعہ رسالت امام نے علی سے پوچھا کہ یا علی بات کیا ہے کہ جب تم حسن و حسین کو لے کر گھر میں گئے ہو تو کوڑا لانے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ عزادار سنیں گے, بس مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں کوڑا لینے فاطمہ کے پاس گیا تو فاطمہ نے ماجرا پوچھا کہ ماجرا کیا ہے, میرے بابا نے کوڑا کیوں منگوایا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اس طرح کا مسئلہ ہے, ایک شخص ہے جو کوڑا مارنا چاہتا ہے آپ کے بابا کو. ایک دفعہ سیدہ نے گریہ کرنا شروع کیا, رونا شروع کیا اور حسن و حسین سے کہا حسن و حسین جب وہ شخص کوڑے مارنے لگے تو اپنی پیٹھ آگے کر دینا, اپنی پشت آگے کر دینا, میرے بابا کو کوڑا نہ لگنے پائے. اجرکم اللہ. عزاداروں یہ محبت تھی جناب سیدہ کی اپنے بابا سے, اور یہی وجہ ہے نا جس وقت میں رسالت مآب کا آخری وقت تھا, رسالت مآب کا سر علی کی آغوش میں تھا, جناب سیدہ برابر میں بیٹھی ہوئی تھی, دروازے پر دستک ہوتی ہے, جناب سیدہ آواز بلند کر کے کہتی ہیں دستک دینے والے واپس چلا جا, میرا بابا بڑا بیمار ہے, میرا بابا بڑا بیمار ہے, کسی سے نہیں مل سکتا. عزاداروں تھوڑی سی خاموشی ہوئی, اس کے بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی, جناب سیدہ نے پھر آواز بلند کر کے کہا دستک دینے والے میرا بابا کسی سے نہیں مل سکتا, بابا بڑا بیمار ہے. چند لمحے خاموشی ہوئی, ایک دفعہ پھر دروازے پر دستک ہوئی نا, سیدہ نے رونا شروع کیا. جب سیدہ نے رونا شروع کیا ایک دفعہ رسالت امام نے آنکھیں کھولی, پوچھا سیدہ میری زندگی میں رونے کا کیا سبب ہے؟ سیدہ نے آواز دے کر کہا کہ یا رسول اللہ کوئی شخص ہے جو بار بار دستک دے رہا ہے, میں کہتی جاتی ہوں بابا بڑا بیمار ہے کسی سے مل نہیں سکتا. عزاداروں بس ہاتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا. ارشاد فرمایا سیدہ تیری شخصیت کی عظمت کو دیکھتے ہوئے ملک الموت بھی اجازت لے کر آ رہا ہے, جو کسی کے در پر اجازت نہیں لیتا سیدہ وہ تیرے در پر اذن لے کر آ رہا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ آج آپ زندہ ہیں, ملک الموت بھی اجازت لے کر آ رہا ہے, لیکن ایک وہ وقت آئے گا جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے, مسلمان لکڑیاں لے کر آ جائیں گے, فاطمہ اپنے دروازے کو پکڑے کھڑی ہوں گی, مسلمان آواز دے رہے ہوں گے فاطمہ علی کو باہر نکالو. اگر علی کو باہر نہ نکالا
تو ابھی دروازے کو جلائے دیں گے. عزادار سیدہ کہتی ہے مجھے یقین نہ تھا جس در کو رسول بوسا دیتے تھے, جس در پر ملک الموت بھی اجازت لے کر آتا تھا, اس در کو کوئی مسلمان جلا بھی سکتا ہے. لیکن عزادار سیدہ کہتی میں نے دیکھا دروازے سے شعلے بلند ہونے شروع ہوئے, دروازے میں آگ لگی, ایک ملعون نے دروازے کو دھکا دیا, سیدہ کی آواز بلند ہوئی یا فضتو خزینی, ارے فضا میری مدد کو آؤ, ارے میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, بار الہ حاضرین مجلس کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, حاضرین مجلس کی جملہ حاجات کو برابر فرما, ان کی پریشانیاں دور فرما, کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بار الہ تجھے آج کی شب کا واسطہ ہم سب کے مغفرت فرما, سب کو وسوسہائے شیطانی سے محفوظ فرما, بار الہ ہم سب کو تہذیب نفس کرنے کی توفیق عنایت فرما, بار الہ دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما, بار الہ آئمہ خدا کے حرم کی حفاظت فرما, جناب زینب کے روزے کی حفاظت فرما, شام لبنان عراق نائجیریا یمن جہاں جہاں علی محمد کے چاہنے والے بار الہ ان کی حفاظت فرما, دشمنان اہل بیت کو نابود فرما, بالخصوص امریکہ اسرائیل آل سعود آل خلیفہ اور وہ تمام تکفیری طاقتیں جنہوں نے آل محمد سے دشمنی کی ہے, شیعوں سے دشمنی کی ہے, ان کو نابودی عطا فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا, علماء حق کا مراجع کرام بالخصوص رہبر معظم کا سایہ اس ملت پر مستدام فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار و امام شہدا میں سے قرار دے. سورہ فاتحہ کے التماس سے سیدہ نازنین ولد سید حیدر علی نقوی, شہید آفتاب حیدر جعفری, مولانا صالحی کے مرحومین, شہداء ملت جعفری اور اپنے تمام مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ.